الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تكدرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے عرب جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں یاکلون اشیاء و یترکون اشیاء، بعض چیزوں کو جو نیچرلی طبعی طور پر خواہش اور رغبت کی بنا پر لوگ جسے کچھ چیزیں تھیں جنہیں کھایا کرتے تھے، اور دیر وار سم تھنگز جو کھانے پینے کے آئٹمز ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزوں کو طبعی طور پر جو نفرت اور گھن کی بنیاد پر ڈسکسٹ کی بنیاد پر اپنے نیچرل ڈسکسٹ کی بنیاد پر نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے یا حرام سمجھا کر جاتا تھا۔ اینڈ دیٹس ہاؤ دیئر لائف وار گوئنگ، اینڈ بس زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ پھر فبعث اللہ نبیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا، وہ انزل کتابہ اور اپنی کتاب نازل فرمائی، وہ احل حلالہ وحرم حرامہ، اور اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال بھی بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی تھیں وما سکت عنہ فہو عفو، کچھ بعض چیزوں کے معاملے میں خاموشی بھی اختیار کی، اور جو چیزیں ظاہر ہے بائی نیم مینشن نہیں کی تو پھر ان کے معاملے میں یعنی مشتبہات جسے کہا جاتا ہے فقہی لینگویج کے اندر، ڈاؤٹ فل چیزیں ان کے بارے میں جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی، تو اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا بھی ہے اگر وہ کنزیوم کر لی گئی غلطی سے۔ اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے آخر میں یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 جو ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما للا طعام یطعمہ الا آخر الآیۃ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کل ان سے کہہ دیجئے لا اجد فیما اوح، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا الا لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، اب کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر دیا، حکم دے دیا۔ کسی کی پسند ناپسند، رغبت نفرت، جو نیچرل انسٹنگ کی بنیاد پر، طبعی بنیاد پر اس کوئی چیز کو ہم ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ جو اللہ کا آرڈر آ گیا قرآن میں خاص طور سے اور پھر احادیث میں، وہ بالکل جو ہوگا کیٹیگورک ہوگا ان ڈٹرمننگ کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ اب اس آیت کے اندر چار چیزوں کو حرام کیٹیگوریکلی کہا گیا، کہ پہلے تو ان یکون میتا، مردار یعنی کہ جو ڈیڈ میٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اسے حرام کہا گیا۔ اگر براڈلی سپیکنگ کھانے پینے کے جو ہمارے معاملات ہیں، ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس نے کھانا پینا ڈیلی کا اس کا معمول ہے، 2-3 times a day اس نے صبح بریکفاسٹ ہے، پھر لنچ ہے، پھر ڈنر ہے، ایٹ لیسٹ تو کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں جو اسے کنزیوم کرتا ہے، اسے انٹیک کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کیسے ڈٹرمن ہوگا کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور پھر اس کے آداب کیا ہوں گے. اس کے اگر ہم دیکھیں تو براڈلی اسے ہمیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے احکامات یعنی حلت اور حرمت کے, ان کے حلال حرام یعنی جائز یا ناجائز ہونے کے, اینڈ پھر اس کے آداب وغیرہ بھی. رائٹ ناؤ لیٹس فرسٹ کانسنٹریٹ آن اس کے حلت اور حرمت کے اوپر, اینڈ دین ویل گو آن ٹو جو آداب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس آیت جو ابھی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی روایت میں آتی ہے, اس کے اندر چار چیزوں کا تو کیٹیگوریکلی فرسٹ آف آل ذکر کیا گیا, لیکن اس کے علاوہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے ان جو بھی کھانے پینے کی یو نو فوڈ اینڈ ڈرنکس ہیں اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں. فرسٹ آف آل تو بنیادی بات وہ ہے جو اصولی ایک جو فیکٹر ہے اس کو مائنڈ میں اگر رکھیں تو آتا ہے یحل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام طیبات کو جو پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں یو نو پاکیزہ چیزوں کو تمام حلال کر دیا, ویحرم علیہم الخبائث, اور جو گندی خبز نجس چیزیں ہیں انہیں حرام کر دیا. تو یہ فرسٹ ایک آرڈر ہمیں قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر ہم نے دیکھا. تو حلال جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیٹیگوریکلی سب سے پہلے تو پاکیزہ چیزیں ہوں گی, اور جو حرام ہوں گی وہ خبز یعنی کہ نجس چیزیں ہوں گی. اور جن چیزوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا ہے وہ ان دیم سیلز فی الحقیقت یو نو کسی نہ کسی پہلو سے ان ون وے اور دی ادر ظاہری یا باطنی خبص یا گندگی اس کے اندر ضرور پائی جائے گی. اور جن پھر آن دا کانٹرری جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان میں بالعموم جو انسانی فطرت کے لیے جو مرغوب اور پاکیزہ چیزیں ہیں اور یو نو فار ان ٹیک فار فوڈ ان ٹیک نفع بخش یعنی کہ فائدے مند بھی ہوں گی وہ چیزیں ہوں گی. تو اب اس آیت میں جو حدیث میں آئی سورہ انعام کی, اس میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا. فرسٹ آف آل تو آیا اللہ یکون میتا, جو مردار چیز ہے یعنی وہ جانور جو اپنی موت خود مر چکا, اسے ذبح نہیں کیا گیا. تو اس کے بارے میں ظاہر ہے فرسٹ آف آل تو یہ ایک نیچرل جو انسان کی فطرت سلیمہ جسے کہا جاتا ہے یا نیچرل انسٹنکٹ ہے, یہ وہ بھی اس کو فرسٹ آف آل تو ریجیکٹ کرتی ہے یا کھانے پینے کے قابل نہیں سمجھتی. دین سیکنڈ آف آل پھر یہ صحت کے لیے بھی مضر ہوتی ہے, یو نو از انجریس ٹو ہیلتھ, بیکاز اگر جانور کو صحیح طرح ذبح نہ کیا جائے تو جو میڈیکل سائنس ہے آج کل کی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ اندر ہی جب اگر خشک ہو جاتا ہے باڈی کے اندر صحیح طرح سے ڈسچارج نہیں ہوتا تو دیٹ از ہارمفل فار ونز ہیلتھ. تو بیٹر فارم آف جو انٹیک ہے وہ یہی ہے کہ میتا یعنی کہ جو مردار جانور ہے جو اپنی موت خود ہی مر گیا, اندر ہی خون اس کا جم گیا سوکھ گیا, تو اسے نہ کھایا جائے. اور پھر سیکنڈ چیز جو اس آیت میں آتی ہے دم یعنی کہ خون یعنی جو لہو کہا جاتا ہے جیسے بلڈ, اس میں بھی یہی ہے کہ یہ فرسٹ آف آل تو ایک بالکل فطرت سلیمہ یعنی جو انسان کی اپنی نیچرل انسٹنکٹ ہے وہ اسے کھانے پینے کے قابل نہیں سمجھتی. اور شریعت میں اس کو قطعاً ناپاک اور نجس العین قرار دیا گیا بالکل کیٹیگوریکلی کہ یہ نجس ہے. پھر تھرڈ چیز اس آیت میں جو آئی لحم خنزیر یعنی کہ پگ جو سور ہوتا ہے یعنی کہ اس کا گوشت, ظاہر ہے فرسٹ آف آل تو وہ ایک پگ ان اٹ سیلف جسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اور حدیث وغیرہ میں تو ایک ملعون مخلوق ہے یعنی اللہ کی لعنت اور غضب اور جلال اس جانور کے اگینسٹ ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ بعض جو سخت اللہ کی جو نافرمانی کرنے والے سخت مجرم اور بد کردار قوموں کو جب اللہ نے مسخ کرنے کا یعنی عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا تو یہی قرآن پاک میں آتا ہے فجعلہ منہم القردت والخنازیر, انہیں بندر اور خنزیر یعنی کہ پگ بنا دیا. اب ظاہر ہے اگر ہم انالائز کریں تو بندر جو منکی ہے اسے نیچرلی بہت سارے ڈفرینٹ کلچرز ہوں قومیں ہوں کنٹریز ہوں لیکن ایک یونینمسلی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی کنزمپشن زیادہ اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، اور اس کو کوئی کھانا پینا بہت ہی ریئرلی، کوئی ظاہر ہے کسی جگہوں پر اس کی کنزمپشن ہوتی ہو، بٹ فار دا براڈر پارٹ پوری دنیا میں کہیں اس کی کنزمپشن کیونکہ آج کے زمانے تک بھی نہیں دیکھی جاتی ایزیلی. کچھ ظاہر ہے آف کورس ایکسیپشنز جیسے ہو سکتے ہیں چائنا جاپان وغیرہ میں، بعض سرٹن ایک بالکل لمیٹڈ جگہوں پر، بٹ ان اٹ سیلف براڈر پرسپیکٹیو میں یہ کہیں پہ بھی کھایا نہیں جاتا. تو اسی لیے اس کا ذکر بالکل کیٹیگوریک الگ سے برتانے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی، بٹ خنزیر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی اسے حرام جگہ جگہ پر کہا گیا. ظاہر ہے اوور آل یہ تمام کی تمام اس کی اپنے اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس ہمیں آج کے زمانے میں بھی بتاتی ہے کہ اٹس اے ڈسکسٹنگ اینیمل، اس کے کھانے کے بہت سارے نیگیٹو افیکٹس تو اپنی جگہ ہوتے ہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بہت سی جو دوسری قومیں بھی ہیں ان کے اندر بھی، تمام مذاہب کے اندر بھی اس جانور کا کھانا حلال نہیں تھا، کیونکہ ایک روایتوں سے، صحیح روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ نزول ہوگا تو وہ فرسٹ ایک تو صلیب شکنی یعنی کہ جو کراس ہوگا اس کو ختم کریں گے، اور دوسرا یقتل الخنزیر، وہ اسی خنزیر کا کھانا جو آج کل ان کے فالوورز نے، کرسچنز نے نارملی اپنا معمول بنا لیا ہے، ڈیلی روٹین میں کھایا جاتا ہے اسے. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص طور سے یہ کام کریں گے کہ اس کو بھی کھانا بند کریں گے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام مذاہب میں حرام ہی سمجھا جاتا تھا. پھر تھرڈ چیز جو یہاں پہ، فورتھ چیز، پہلا تھا ظاہر ہے میتا مردار جانور، اور دوسرا خون بلڈ، اور تیسرا یہ خنزیر، اینڈ دین فورتھ از احل لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز ذبح کی جائے، وما احل لغیر اللہ بھی. تو ظاہر ہے اس کے اندر شرک کی نجاست اور خباست جو ہوتی ہے، شرک کی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی، وہ کیونکہ شامل ہو جاتی ہے جسے اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا کسی جانور کو، تو وہ کسی کیٹیگوریکلی حلال ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے بار بار قرآن پاک میں آیا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اللہ کے نام کے علاوہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اسے کھانا حرام ہے، یعنی اسے نہ کھاؤ، باقاعدہ آرڈر دیا گیا میں قرآن پاک میں جگہ جگہ، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. تو اللہ کے نام کے علاوہ لغیر اللہ کسی جانور کو ذبح کیا گیا تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. تو یہ چار چیزوں کے بارے میں تو ایک کیٹیگوریک ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ آرڈر مل گیا. نمبر ون از مردار میتا جانور، ڈیڈ میٹ. نمبر ٹو از خون بلڈ، اور نمبر تھری خنزیر پگ، اور پھر دین نمبر فور از جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی جانور ذبح کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک دوسرا قاعدہ بھی ہمیں حدیث سے پاک میں ملتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب والسباع وکل ذی مخلب من الطیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو درندہ ہوتا ہے جو چیر پھار کرنے کا، جس کے یو نو کلوز ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں وہ، اور جو اسی طرح ایون پرندوں میں جو کلوز، جو جیسے عقاب ہے، چیل وغیرہ، جو چیر پھاڑ کر کے گوشت کھانے والا جانور، ان دونوں کے کھانے سے منع فرمایا. تو وہ سب درندے جو منہ سے اور دانتوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ سب اس جانوروں میں آ جائے گا، کتا اور بلی وغیرہ بھی، جو سب جن کے وہ نوکیلا یو نو شارپ ٹیتھ ہوتے ہیں، جسے عربی زبان میں ناب کہا گیا، اسی لیے یہاں پہ آیا کلو زی نابن، اور اردو میں یو نو اسے کچلی اور کیلا وغیرہ بھی کہتے ہیں. ان سب درندوں کو خاص طور سے حرام قرار دیا گیا. اسی طرح وہ پرندے مثلاً یو نو باز ہے، چیل ہے، شاہین ہے، جن کا یو نو پنجہ ہوتا ہے اور جو جھپٹا مار کر شکار کی کرتا ہے، وہ جسے حدیث پاک میں ذی مخلب کہا گیا، وہ بھی تمام کے تمام برڈز، پرندے بھی حرام قرار دے دیے گئے. تو اس طرح کے یہ دونوں جانوروں کو فرسٹ آف آل کھانا جائز نہیں ہوگا. دونوں ایسے جانور، ایک براڈر جو ہمیں نقطہ ملا اس روایت میں، جو جانور جو کلوز سے چیر پھاڑ کر کے دانتوں سے کھاتا ہے، یا پرندوں میں وہ جو جھپٹا مار کے اپنے کلوز سے شکار کرتا ہے. پھر ایک اور روایت کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ بھی آتا ہے، اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل اللحوم الخیل والبغار والحمیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو، خچروں کو یعنی میولز، اور گدھوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا، یعنی نو ہارسز، ڈونکیز، میولز وغیرہ کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے. آلدو بعض روایات سے گھوڑوں کا، ہارسز کا گوشت کھانے سے کی کچھ غالباً اجازت بھی نظر آتی ہے، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر العلیہ و اذن فی لحوم الخیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا لیکن گھوڑے کھانے کی اجازت دی. تو بہرحال لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایون گھوڑے کا گوشت کھانے میں بھی کراہت ہی ہوگی، کوز ایک روایت میں اس سے بھی منع فرمایا گیا. بہرحال واللہ عالم، براڈر نقطہ یہی دیکھنا چاہیے. ایک روایت میں جیسے کہ بہت ہی فیمس بخاری شریف کی مسلم میں آتی ہے، الحلال بین والحرام بین وما بینهما المشتبہات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال بھی کیٹیگورک بیان کر دیا اور حرام بھی کیٹیگورک بیان کر دیا، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان مشتبہات ہوگا، جس کے اندر شبہ ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، وہ جو بندہ اس سے بچ گیا وہ سمجھے اس نے اپنا دین پاک کر لیا. تو ظاہر ہے اب ایسی چیزوں میں اگر کہیں پہ جو چیزیں تو کیٹیگورک حرام ہوں گی، ان وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہوں گی، اور جو چیزوں کے اندر ڈاؤٹ ہو انہیں بھی چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا. تو غالباً اب گھوڑے کے اندر ڈاؤٹ اس فارم میں ہو گیا کہ ایک روایت میں آ رہا ہے منع فرمایا، ایک روایت میں آ رہا ہے کہ اجازت دی، تو بیٹر یہی ہے کہ اس سے بھی اس کو بھی اوائڈ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے. بہرحال بعض فقہا نے اس کی کھانے کی اجازت بھی دی. پھر ایک اور چیز، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، نہا عن اکل الحرۃ و اکل سمنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے، کیٹ کھانے کے بھی اور اسے بیچنے خریدنے کے، اس کے پیسے وغیرہ کمانے کے بھی سے بھی منع فرمایا. تو اس کا کاروبار کرنا، اسے کھانا یعنی کنزیوم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور جو جسے جلالہ کہا گیا حدیث میں، جلالہ کا مطلب ہوتا ہے ایون جو اونٹ، گائے، بکری وغیرہ جو حلال جانور ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی کچھ ایسی ایک فطرت آ جاتی ہے کہ وہ نجاست اور یو نو غلاظت ہی کھانے میں لگ جاتے ہیں، اور ڈسکسٹنگ اگر ایسا جانور ہو جائے کوئی، اس کے بھی گوشت کھانے سے، ایون اس کا دودھ پینے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بہرحال اس سے بچنا ہی بہتر ہوگا. پھر ایک اور چیز جو ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، ابھی واقع دلیسی رضی اللہ عنہ کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف طیبہ کی طرف، تو اس زمانے میں لوگ اونٹ کی کوہان وغیرہ ہوتی تھی جو یو نو، اور جو بھیڑ وغیرہ دمبا ہوتا ہے اس کی چکی وغیرہ، اس کو ایسی زندہ جانور کی اسے کاٹ کر کھانے میں بڑا کنزیوم کرنے میں مزہ لے کر اور انجوائے کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ ایک زندہ جانور کی باڈی سے کوئی چیز پارٹ اتار لینا کاٹ کر، گویا ایسے ہی ہے کہ یہ پارٹ جو ہے یہ مردہ ہے، یہ مردار کے حکم میں، تو اس کے کھانے سے بھی سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نہا عن شریطۃ الشیطان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریطۃ الشیطان والا گوشت بھی کھانے سے منع فرمایا. یہ شریطۃ الشیطان کی تشریح کے اندر یو نو ایکسپلینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مردار جو ذبح کیا ہوا جانور ہے، جس کے اوپر سے صرف کھال کاٹ دی جائے اور گلے کی رگیں پراپرلی کاٹ کر، یعنی اسے پراپرلی ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور فارم میں اس کو ٹارچر کر کے مارا گیا ہو، یا کسی دوسرے جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا، تو بہرحال ایسی چیز کھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر ایک اور جو چیز منع فرمائی، وہ نہان اکل الزب، گو کا، یہ جسے آرمنڈیلو کہا جاتا ہے غالباً، وہ بھی کھانے سے منع فرمایا. آلدو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کنزیوم نہیں کیا، لیکن ایک صحابی نے جب کنزیوم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کے اندر بھی بہرحال کراہت کا ہی قول نظر آتا ہے. اور پھر کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں خود ان اٹ سیلف تو حلال ہیں، لیکن اب مثال کے طور پر گھی ہے، یو نو آئل ہوتا ہے، تو ایک میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انا فارتن وقعت فی سمنن، ان کے گھی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چوہا گر کے مر گیا، ایک ریٹ تھا جو اندر گر گیا اب مر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مرے چوہے کو اس سے نکال دو اس کے ارد گرد سے، اگر گھی کے بارے میں آرڈر یہ ہوگا، لکوڈس کے بارے میں اگر وہ جمع ہوا ہے فرسٹ آف آل، تو جو اس کے سراؤنڈنگ میں جانور کے جو بھی تھوڑا بہت متصل اٹیچ لکوڈ ہے وہ سب اتار نکال کے پھینک دیا جائے اور اس کی کنزمپشن جائز ہوگی، لیکن اگر وہ لکوڈ فارم میں ہے تو پھر پورا حرام ہو جائے گا، وہ پورا ہی نجس کے فارم آرڈر میں آ جائے گا، اور اگر وہ جامد نہیں ہے لکوڈ فارم میں ہے بہت زیادہ تو پھر اسے کھانا جائز ہر صورت میں ہی نہیں ہوگا، بہرحال اس سے بچنا ہی بہتر ہوگا. اور پھر ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خرگوش جو ہوتا ہے ریبٹ، اس کے کھانے کی اجازت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ ایک جہاد وغیرہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے کنزیوم بھی فرمایا. اور پھر ایک دوسری روایات سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حلت لنا میتتان و دمان والمیتتان الحوت والجراد والدمعان القبد التحال والتحال، کے دو چیزیں ایسی، دو خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں. دو خون کے بارے میں آتا ہے کلیجی اور تلی جو غالباً آتی ہے گوشت کے، یعنی ان دونوں کے اندر آلدو منجبت خون ہوتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جانور ذبح کیا سب کچھ کرنے کے بعد حلال طریقے سے، لیکن اب اس کے اندر کلیجی ایک ایسی چیز ہے اور تلی کے جس کے اندر کچھ نہ کچھ بلڈ باقی رہ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کی اجازت دی. اور کبد و تحال یعنی کہ مچھلی اور ٹڈی جسے گراس ہاپر کہا جاتا ہے، یہ کھانے کی بھی اجازت دی. اور یہی ایک دوسری ابو داؤد کی روایت میں بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن ابو اوفا کی بخاری و مسلم شریف میں روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گراس ہاپر جو ہے ٹڈی وغیرہ، اس کے کھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہمیں. بہرحال یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ہاؤنا اقوام حدیثنا حدینا بشرک یاتوننا بلحم لا ندری یذکرون اسم اللہ علیہ ام لا قال اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا. یعنی بعض لوگوں نے جب، کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ دی ہوئی چیز کھانے سے حرام ہے کہ نہیں کھانی چاہیے، تو اور سورہ انعام کی بھی میں بھی آتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، یہ فسق ہے، اس کا سخت گناہ ہے اس کا کھانا. تو ظاہر ہے اتنا ڈر گئے صحابہ، انہوں نے پوچھا. اور ایک پھر بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بھی شک کرنا شروع ہو گئے، کہ اس زمانے میں ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے کو، اب ظاہر ہے نیا نیا شرک کا زمانہ آیا تھا، لوگ ابھی ابھی مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ابھی شرک سے اسلام کی طرف آئے تو دوسرے مسلمانوں کو شک ہوتا تھا اکثر کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسرے مسلمان بھائیوں پر شک کرنا نہیں شروع ہو جاؤ، لیکن بہرحال وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیا کرو. تو بہت سارا وہم گمان شک شبہ جو ایک کھانا، اب ایک مسلم کنٹری میں بندہ رہتا ہے اسلام کا، جہاں پہ بول بالا ہے یا کہہ لیں یا میجورٹی مسلمز رہتے ہیں اور حکومت وقت مسلمان ہیں، تو پھر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کھانا مہیا کرے، اویلیبل کرے لوگوں کے لیے، اس کی ذمہ داری پھر لوگوں پر نہیں آتی. تو اس صورت میں ظاہر ہے بسم اللہ پڑھ کے ہی ایٹ لیسٹ لیکن کھا لینا چاہیے. اب ظاہر ہے اگر حکومت وقت مسلمان ہے اور اس کے اسلام کے نام پر وہ وہاں پہ قائم ہے، اور اس کے باوجود وہ حلال فوڈ اور حرام کے بارے میں صحیح، جس کے نام پر اللہ کا ذکر، نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو جانور اور وہ میٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو، تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے پھر حکومت وقت پر زیادہ آتی ہے. اپنی طرف سے احتیاط بہتر ہے، چیک کر لینا چاہیے. تو یہی بات اس روایت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ دوسرا مسلمان آپ کے لیے گوشت لا رہا ہے تو اس کے بارے میں شک و شبے میں نہیں پڑھو، یہ دوسری روایت میں آتا ہے، یہ تو راہبانیوں یعنی مونکس کا جو پریسٹ ہوتے تھے ان کا کام تھا بہت زیادہ شک و شبوں میں خود بھی پڑھنا اور لوگوں کو بھی ڈالنا۔ تو بہرحال حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں اس کا بہت زیادہ خیال کیا جائے، احتیاط کیا جائے کہ ایسی چیز ظاہر ہے جو میجورٹی اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو اس کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، وہ کھانے سے ہر صورت میں بچنا ہی ایک مسلمان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر وہ تمام اشیاء جو مشتبہات میں سے ہوں گی ان سے بھی بچنا اس سینس میں بہتر ہوگا کہ جو مشتبہات سے، جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا اس نے سمجھے اپنے دین کو پاک کر لیا، بہتر کر لیا یا کامیاب ہو گیا۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جو حلال اور حرام ہے اس کی پہچان عطا فرمائے، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو کنزیوم کرنے کی اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔